اب آپ یہ بھی سن لیں کہ جو ائمہ اربع یعنی مذاہب اربع میں اختلاف آتا ہے، خاک پر سجدے کرنے سے اختلاف. اب یہ دیکھنے کہ خاک پر سجدہ کرنے کے سلسلے میں آپ کس قدر ہنگامہ اور انقلاب برپا کرتے ہیں کہ خاک اور تربت کو عوام کی نگاہوں میں بت ثابت کرتے ہیں، اور موحد خدا پرست شیعوں کو بت پرست کہتے ہیں، حالانکہ ہم خدا اور رسول کے حکم اور اجازت سے خاک پر سجدہ کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں سجدے کا حکم دیا ہے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ سجدے کا مطلب ہے پیشانی زمین پر رکھنا. البتہ ہمارے اور آپ کے درمیان سجدے کے طریقے پر اختلاف ہے، کس چیز پر سجدہ کرنا ہے.
دیکھیے پھر آپ تمام مسلمانوں کے مانند کس لیے سجدہ نہیں کرتے تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو اور یہ بس زنی ختم ہو جائے؟
شیخ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ یعنی حنیفی حضرات فروعات بلکہ اصول میں بھی شافیوں مالکیوں اور حنبلیوں سے آخر اس قدر اختلاف کیوں رکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک دوسرے کو فاسق و فاضل و کافر کہنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے؟ بہتر ہوگا کہ سب مل کر آپس میں عقیدہ پیدا کیجئے تاکہ یہ اختلاف پیدا نہ ہو.
بات یہ ہے کہ فقہا کے فتاووں میں اختلاف ہے، اور ہم میں سے جو فرقے امام شافعی اور امام اعظم امام مالک و امام احمد حنبل رضی اللہ عنہم میں سے جس فقی کی پیروی کرے اس کو اجر و ثواب ہوگا.
شیخ صاحب آپ کو خدا کی قسم انصاف کیجئے، جن فقہائے اربعہ کی پیروی پر سوا علم و دانش و احکام کی تخلیق جیسا کہ علامہ مخرزی نے قطعت الاثار میں نقل کیا ہے کوئی دلیل موجود نہ ہو، ان کا اتباع و اجر و ثواب رکھتا ہے، تو چاہے اصول و فروع میں ان کے درمیان کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن وہ ائمہ عترت طاہرہ اہل بیت رسالت جن کے علم و دانش اور فقہ و تقویٰ کے اعلیٰ مدارس پر خود آپ کے اکابر علماء بھی ایمان رکھتے ہیں، اور علاوہ ان کے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں رسول خدا کے صریح نصوص اور احادیث ثابت ہو چکے ہیں، تو یہ حضرات عدیل قرآن ہیں، ان کی متابعت میں نجات اور مخالفت میں ہلاکت ہے، تو ان کی اطاعت و پیروی شرک و کفر بن جائے. آپ کو تصدیق کرنا چاہیے کہ یہ مخالفین باہمی اختلافات کی بنا پر نہیں ہیں، بلکہ عترت اہل بیت علیہم السلام سے بغض و نفرت رکھنے کی وجہ سے اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب تک کہ نفس کو اخلاق رذیلہ اور صفات ذمیمہ سے پاک اور دل کو بغض و حسد و کینے سے صاف کر کے اس میں انصاف کا جذبہ نہ پیدا کیا جائے، ورنہ آپ کے مذہب کے اربا کے مذہبی اربا کے درمیان تو اصول و طہارت سے لے کر تاوان و قصاص تک جملہ فروعی احکام کے اندر اس قسم کے اختلافات کثرت سے موجود ہے کہ باوجود یہ کہ آپ کے فقہا اور ائمہ اربا کے اکثر فتوے قرآن مجید کی نص سے صریح کے خلاف میں بھی ان کا فتویٰ دینے والے اور ان پر عمل کرنے والوں سے کوئی بزنی نہیں رکھتے، لیکن جماعت شیعہ کا جو بحکم قرآن مجید مٹی پر سجدہ کرتی ہے مشرک اور کافر اور بت پرست کہتے ہیں.
کس مقام پر فقہاء اہل سنت اور ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم نے قرآن مجید کے خلاف فتویٰ دیا ہے؟ اگر یہ محض زبانی باتیں نہیں ہیں بلکہ کچھ حقیقت ہے تو مہربانی کر کے بیان فرما دیجئے. قبلہ و کعبہ
اکثر مسائل میں نسسری بلکہ جمہور امت کے برخلاف حکم دیا ہے، جن کی پوری تفصیل پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، قطع نظر ان سے خود آپ ہی کے علماء نے چاروں مذاہب کے درمیان اختلافی مسائل پر کافی کتابیں لکھی ہیں. بہتر ہوگا کہ آپ شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد ابن حسن ابن علی ابن طوسی کی عظیم المرتبت کتاب مسائل الخلاف الفقہ کا مطالعہ فرمائے، جس میں انہوں نے فقہائے اسلام کے سارے اختلافات کو باب طہارت سے لے کے باب دیات تک بغیر کسی تعصب اور جانبداری کے جمع کر کے اہل علم کے سامنے رکھ دیا. ان سب کو نقل کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن نمونے اور مطلب کو صاف کرنے کے لیے تاکہ حضرات اہل جلسہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ نہ ہم زبانی باتیں کرتے ہیں نہ غلط الزامات کرتے ہیں۔ مختصراً طور پر ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ اس کے اندر قرآن مجید کی نص سری کے برخلاف فتویٰ دیا گیا۔
کہ فرمائیے، کون سا مسئلہ ہے جس میں برعکس فتویٰ دیا گیا ہے؟
آپ غور کریں کہ پانی نہ ہو تو غسل و وضو کے بدلے تیمم کرنا چاہیے۔ آپ حضرات خود جانتے ہیں کہ باب طہارت کا ایک مسلمہ مسئلہ ہے، غسل اور وضو سنتی ہو یا واجب ہو، خالص سے پانی سے ہونا چاہیے۔ جیسا کہ سورۃ مائدہ آیت نشان 8 میں ارشاد ہے، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو مے کونیوں کے دھو، مطلب یہ کہ پاک و خالص پانی سے وضو کرو جس پر موقع پر ایسا پانی دستیاب نہ ہو۔ تو سورہ نساء کی آیت نشان 46 میں ملاحظہ کر لیں کہ اگر پانی نہ پاؤ تو مٹی پر تیمم کرو، پس اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرو، لہذا خاک کے پاک سے تیمم کرنا چاہیے۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ کوئی تیسرا حکم نہیں ہے۔ پہلے درجے میں وضو کے لیے پانی ضروری ہے، دوسرے درجے میں پانی نہ ملے تو تیمم سفر ہو یا حضر ہو، اس کی عوض پاک مٹی سے تیمم فرض ہے۔ اس حکم میں سارے فقہاء اہل اسلام متفق ہے، چاہے وہ شیعہ اثناشری جماعت کے ہو یا مالکی یا شافعی یا حنبلی، لیکن آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ جن کی اکثر فتوی قیاس یعنی بے سوادی کی بنیاد پر ہے، حکم دیتے ہیں کہ سفر میں اگر پانی نہ ملے تو نبید خرما سے غسل اور وضو کیا جائے، حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ نبید ایک ایسی رقیق چیز ہے جس میں خرمے وغیرہ کا عرق شامل ہوتا ہے اور مضاف شے سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ بس یہ دیکھتے ہوئے کہ قرآن مجید نے نماز کے لیے خالص اور پاک پانی کو نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے تیمم کو ذریعہ طہارت قرار دیا، امام اعظم ابو حنیفہ نے نبید سے غسل و وضو کا فتویٰ دے دیا، تو یقیناً ایک حکم صریح اور کھلی ہوئی نص قرآنی کی مخالفت ٹھہری۔ بتائیے، درحالی کے بخاری نے اپنی صحیح میں ایک باب کا عنوان ہی قائم رکھا، یعنی نبید اور نشے والی چیز سے وضو جائز نہیں۔ بتائیے تو حافظ صاحب،
جی قبلہ و کعبہ، باوجود ہے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے مذہب پر ہوں اور آپ کے بیان سے پورے طور پر متفق ہوں کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرنا چاہیے، اور ہمارے مذہب میں نبی سے طہارت جائز نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فتوی صرف شہرت کی بنا پر امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کیوں ہو گیا ہے؟ یہ میرا ماننا ہے کہ یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے منسوب ہو گیا ہوگا، کیا کہتے ہیں سلسلے میں؟
جناب علی نے اصل حقیقت سے واقف ہونے کے بعد یہ عذر بارو پیش کیا، ورنہ یہ فتویٰ الامام ابو حنیفہ سے تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ چنانچہ فی الحال اس قدر میرے پیش نظر فخر الدین رازی تفسیر کبیر اور مفاتیح الغیب جلسوم صفحہ 553 میں بسلسلہ آیت تیمم سورہ مائدہ لکھتے ہیں کہ شافعی نے کہا کہ وضو نبید خرما سے جائز نہیں، اور ابو حنیفہ کا قول ہے کہ یہ سفر میں جائز ہے۔ نیز بہت بڑے فلسفی ابن الرشد نے ہدایت المجتہد میں ابو حنیفہ کے اس فتوے کو نقل کیا ہے۔
قبلہ و کعبہ، آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ نص کے خلاف فتویٰ دیا ہے، حالانکہ بعض روایتیں صراحت کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کو ثابت کرتی ہے نا قبلہ؟
شیخ صاحب، ہو سکتا ہے، اگر ان میں سے کوئی روایت نظر آئے تو بیان فرما دیجئے۔
دیکھیے، جیسے کہ من جملہ ان کی ایک روایت ہے جس کو عمرو بن حریث کا غلام ابو زید عبداللہ بن ابن مسعود سے منقول کرتا ہے، یہ نقل کرتا ہے کہ اس کے لیے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجن میں اس سے فرمایا کہ تمہاری پاس پانی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، البتہ ظرف آب میں صرف تھوڑی سی نبیس ہے۔ ہاں حضرت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرما بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے، یہ کہہ کر آپ نے وضو فرما لیا۔ اور ایک دوسری روایت ہے، عباس ابن ولید ابن سبی الحلال و مشخیر مران ابن محمد طاہری و مشخی سے، اس نے عبید اللہ ابن لعہ سے، اس نے خیس ابن حجاج سے، اس نے خش سنعانی سے، اس نے عبداللہ ابن ولید سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجن میں ان سے فرمایا کہ تمہارے ساتھ پانی ہے، انہوں نے کہا نہیں، البتہ توشادان میں نبی موجود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ پاکیزہ خرما اور پاک پانی ہے، اس کو میرے اوپر گراؤ، پس میں نے آ حضرت کے اوپر اس کو گرایا اور آپ نے اس سے وضو فرما لیا۔ بدی چیز ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، اور کون سی نص اور دلیل آ حضرت کے عمل سے بہتر ہو سکتی ہے قبلہ؟ یہی سبب ہے کہ ہمارے امام اعظم نے عمل پیغمبر کے روح سے اس کا جواز کا فتویٰ دیا ہے۔
شیخ صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ خاموش رہے ہوتے تو ایسا بیان دینے سے بہتر ہوتا، اگرچہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے دلیل قائم کر دی ہے، مطلب زیادہ بہتر طریقے سے صاف ہو سکے، برادران اہل سنت اچھی طرح جان لیں کہ ان کے پیشوا غلط فہمی کا شکار، اور انہوں نے بغیر تحقیق کے صرف قیاس کی رو سے حکم دیا۔ دیکھیے، ابن خستلانی یہ آپ کے اکابر علماء میں سے ہے، اور شیخ زکریا انصاری جیسے آپ کے اکابر علماء نے اپنی صحیح بخاری کی شرحوں میں باب لا یجوز الوضو بنبید جو پورا باب قائم کیا گیا، اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اور دوسری حدیث بھی کئی طریقوں سے مردود ہے، اول یہ کہ اس حدیث کی کو اس طریق سے سوائے ابن ماجہ کے اور کسی عالم نے نقل کیا، لہذا تمام علماء اہل سنت نے، جیسا کہ خصوصیت سے امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں متعدد اقوال نقل کیے ہیں اور یہ لکھا کہ یہ حدیث مردود ہے۔
جی قبلہ و کعبہ، جیسے کہ کیا نبیذ خرما سے وہی نشہ ور شراب مراد ہے جس کا پینا حرام ہے؟
نبیذ دو قسم کی ہوتی ہے نواب
جی،
ایک قسم حلال ہے جس میں نشہ نہیں ہوتا، اور وہ پانی ہے جس میں خرمے ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ خوش مزہ ہو، جب وہ تہ نشین ہو جاتے ہیں تو اوپر صاف پانی رہ جاتا ہے جو ایک طرح کا آب مضاف ہوتا ہے، اس کو نبیذ کہتے ہیں، یعنی خرمے کا نچوڑا ہوا شربت۔ اور دوسری قسم حرام ہے جس میں نشہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارا موضوع بحث اس کے جواز کا امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا ہے، وہ نبیذ ہے جو نشاور اور پکائی ہوئی نہ ہو، ورنہ نشاور شراب سے وضو کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ چنانچہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ بخاری نے اپنی صحیحین میں ایک ہی باب اس عنوان سے قائم کیا ہے کہ لا یجوز الوضو بن وضو بن نبید ولا المکسر، یعنی نبید اور نوشاور چیز سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ وضو میں نس کے خلاف پاؤں دھونے کا فتویٰ، من جملہ ان مسلمہ قواعد کے جن کو مذکورہ بالا آیت وضو میں ہدایت کی گئی ہے، چہرہ اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد سر اور کعبین یعنی پشت قدم کی بلندی تک پاؤں کا مسا کرنا، چنانچہ صاف طور پر ارشاد ہے وَمْسَحُوا بِرَؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی مسا کرو اپنے سروں کا اور پشت قدم کی بلندی تک پاؤں کا۔ لیکن آپ کے سارے فقائص نسے سری کے برخلاف پاؤں دھونے کا فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ دھونے اور مسا کرنے میں بہت بڑا فرق،
بہت سی روایتیں مطلب یہ کہ پاؤں دھونے پر بھی دلالت کرتی ہے نا قبلہ۔
اول تو روایتیں اس وقت قابل قبول ہے جب نس کے موافق ہو، ورنہ اگر نس کی مخالف ہو تو خطر مردود ہے۔ یہی چیز ہے کہ آیت قرآنی کی نس سری کو خبر واحد سے منسوخ ہے کہ ناجائز کرنا جائز نہیں ہے، آئے شریفہ کی نس سری دھونے کا نہیں بلکہ مسا کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ اگر آپ تھوڑی توجہ سے کام لیں تو سمجھ میں آ جائے کہ اس آیت کو مضمون خود ہی اس مطلب پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ شروع میں فرماتے ہیں وَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یعنی دھو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو، پس اس طرح آپ وَأَيْدِ کی وجہ سے اَيْدِيكُمْ میں حکم لگاتے ہیں کہ چہرہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو بھی دھونا چاہیے۔ اس طرح حکم ثانی میں ارشاد ہے وَمْسَهُ بِرَعُوسَكُمْ جَعَلْكُمْ جس میں ارجو لکم کو بروسکم کا معطوف قرار دیا گیا یعنی سر کے مسے کے بعد اپنے پاؤں کا بھی مسا کرو. ظاہر ہے کہ دھونا ہرگز مسا کا قائم مقام نہیں ہو سکتا, پس جس صورت میں وضو میں چہرے اور ہاتھوں کو دھونا واجب ہے اسی طرح سر اور پاؤں کا مسا کرنا بھی واجب ہے اور قرآن کی صریح دلیل اس پر موجود ہے. نسل سری کے خلاف موزے پر مسا کرنے کا فتویٰ یہ بھی آپ کے پاس ہے. اور پاؤں دھونے سے بھی زیادہ عجیب اختلاف فقہائے اہل سنت سفر یا حضر یا صرف سفر میں موزے اور جرحاب پر مسا کرنے کا فتویٰ لگاتے ہیں. یہ حکم علاوہ قرآن مجید کی نسل سری کے خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید نے موزے اور جرحاب پر نہیں بلکہ پاؤں پر مسا کرنے کا حکم دیا ہے. آپ کے پہلے حکم یعنی پاؤں دھونے کے بھی خلاف ہے, اس لیے کہ جب خود پاؤں کا مسا جائز نہیں ہے تو دھونا ضروری ہے. تو اس مقام پر کیوں تحقیق کی گئی کہ بجائے دھونے کے موزے اور ذرا پر مسا کرنا جائز کر دیا گیا؟ اور ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ موزے اور ذرا کا مسا پاؤں کا مسا نہیں بن سکتا. بتائیے شیخ صاحب.
دیکھیے بہت سی روایتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر مسا فرمایا ہے, لہذا فقہا نے اسی عمل کو جواز کی دلیل سمجھا.
شیخ صاحب میں بار بار اس حقیقت کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ ارشاد پیغمبر کے مطابق جو روایت آن حضرت سے منقول اور قرآن مجید سے مطابقت نہ رکھتی ہو وہ مردود ہے, اس لیے کہ جعلساز اور شعبہ دباز لوگوں نے دین میں خلل ڈالنے کے لیے بکثرت روایتیں گڑی ہیں آن حضرت سے منسوب کیے. چنانچہ آپ کے بڑے بڑے علماء نے بھی ایسی بہت سی روایتوں کو رد کر دیا. پیغمبر کے نام سے منقول ہے لیکن معیار پر پوری نہیں اترتی اور اس کے لیے کافی حوالے موجود ہیں. نیز اسی آیہ شریفہ کے خاص طور پر امسحو برعوسکم یعنی چہرہ اور ہاتھ دھونے کے بعد سروں کا مسا کرو, تو اس قرآنی اصول کی بنیاد پر ائمہ طاہرہ کی پیروی کرتے ہوئے فقہائے شیعہ نے اسی طرح کا فقہائے شافعی مالکی حنیفی وغیرہ نے فتویٰ دیا ہے. مسا سر پر ہونا چاہیے لیکن امام احمد ابن حنبل اسحاق سوری اور اوزائی کا فتویٰ ہے کہ امامے کے اوپر مسا کرنا جائز ہے, جیسا کہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے. حالانکہ یہ عقل مند سمجھتا ہے کہ امامے کے اوپر مسا کرنا دوسری شے ہے اور سر کے اوپر مسا کرنا دوسری, کیونکہ سر سے مراد اس کا گوشت و پوست استخوان اور بال ہے جو اس سے مستصل ہے اور امامہ ایک بنا ہوا کپڑا ہے جو سر پر رکھا ہے. تو اسی طریقے سے خاص توجہ اور منصفانہ فیصلے کی ضرورت ہے, اس طریقے سے کہ طہارت سے دیات تک جملہ احکام شروع میں آپ کے فقہ اور ائمہ اربعہ کے درمیان سخت اختلاف موجود ہے, جن میں سے اکثر آیات قرآن کی نسل سری کے خلاف ہے. پھر بھی آپ حضرات ایک دوسرے کے شاکی نہیں ہیں اور سب اپنے اپنے اعمال میں پوری طرح آزاد ہیں. نہ آپ ابو حنیفہ حنیفیوں کو مشرک کہتے ہیں, نہ اصول شرع کے برخلاف نبی سے طہارت اور وضو کا فتویٰ دینے والے دیگر فقہا کے ان فتویٰ کو مردود سمجھتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف اور نصوص قرآن کے برعکس. لیکن شیعوں کے اعمال پر جو اطراف طاہرہ سے صادر ہوئے نکتہ چینی اور اعتراض کرتے ہیں. اس ذلیل القدر عدیل قرآن خاندان کے پیرووں کو راضی اور مشرک کہتے ہیں. چنانچہ اس جلسے کے اندر گزشتہ راتوں میں آپ نے بار بار فرمایا کہ شیعوں کے اعمال ان کے شرک کی دلیل ہے, تو فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی طرح نماز کیوں نہیں پڑھتے, حالانکہ ہم آپ کے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اصل نماز میں جو صبح کی 2 رکعت مغرب کی 3 رکعت اور ظہر و عصر اور عشاء کی 4 رکعت ہیں یعنی شب و روز میں کل 17 رکعتیں فرض ہے یکساں طور پر شریک عمل ہیں. رہی فروعیات اختلافات فروعی, تو یہ مسلمانوں کے سبھی فرقوں کے درمیان کثرت سے پائے جاتے ہیں جناب علی.
جی جی دیکھیے مطلب یہ کہ سجدے کو خاک کربلا کے ٹکڑوں سے مخصوص قرار دیتے ہیں, اس خاک سے بتوں کے من تختیاں بنا کر اپنے بغلوں میں دبائے رہتے ہیں, ان پر سجدہ کرنا واجب جانتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ عمل مسلمانوں کے دستور طریقے کے خلاف ہے نا قبلہ, کیا کہیں گے
شیخ صاحب؟ آپ نے جملہ خطاً اپنی اس عادت کی بنا پر جو بچپن سے آپ کے دماغ میں راسخ کر دی ہے اور آپ کی طبیعت بن چکی ہے بغیر کسی دلیل و برہان کے محض اپنے اسلاف کی پیروی میں فرمایا ہے، حالانکہ آپ جیسے منصف مزاج روشن خیال عالم کے اوپر ایسا بیان بالکل زیب نہیں دیتا۔ خاک کے پاک کو بت سے تعبیر کریں، یقیناً رکھیے کہ آپ کی عدل الہی کے دربار میں زبردست تہمت اور اہانت کی جواب دہی کرنا پڑے گا۔ خاک پاک کو بت اور خدا پرست اور محی الدین کو مشرک و بت پرست کہنے پر سخت باس پس کی جائے گی۔ جناب من، کسی عقیدے پر تنقید اور تبصرہ سند اور دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، صرف اپنے جذبات کی بنا پر نہیں۔ اگر آپ شیعوں کی فقہی اور استدلالی کتابیں اور عملیہ رسائل کا مطالعہ کیجئے تو جو عام طور پر ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں تو آپ کو اپنا جواب مل جائے گا، اور آئندہ ایسے غلط اعتراضات کر کے ناواقف برادران اہل سنت کو بہکا کر شیعہ بھائیوں سے بزدل نہ کریں۔ شیعہ خاک کربلا پر سجدہ کرنا واجب نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر تمام استدلال کتابیں اور عملی رسائل میں آپ ایک روایت پر ایک فتوی بھی ایسا دکھا دیں کہ فقہ امامیہ نے خاک کربلا پر سجدہ کرنے کو واجب قرار دیا ہے تو آپ کے سارے بیانات تسلیم کر لیں گے، کیونکہ جملہ فقہی استدلال کتابوں اور عملیہ رسائل میں سارے فقہ امامیہ کے یہ احکام و ہدایت موجود ہے کہ حکم قرآنی کے مطابق سجدہ پاک زمین پر ہونا چاہیے جس میں خاک، پتھر، ریت، بالو اور گھاس شامل ہو، تو بشرطے کوئی چیز معدنیات میں سے نہ ہو۔ نیز ہر اس چیز پر سجدہ کر سکتے ہیں جو زمین سے اگتی ہے، بشرطے وہ کھانے یا پہننے کے کام میں نہ آتی ہو، اور اگر ایک چیز نہ ہو تو دوسری پر سجدہ کریں۔ بتائیے شیخ صاحب،
دیکھیے مطلب یہ کہ آپ پھر آپ کس لیے تختیوں کی صورت میں خاک کربلا کے ٹکڑے سے مطلب پابندی سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور نماز کے وقت انہیں پر سجدہ کرتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟
شیخ صاحب، خاک کے ٹکڑے ساتھ رکھنے کا سبب یہ ہے کہ سجدہ پاک زمین پر کرنا واجب ہے، اور نماز اکثر گھروں میں اور ایسے مقامات پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے جہاں قالین و دریاں وغیرہ مختلف قسم کے فرش بچھے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے زمین پر سجدہ نہیں ہو سکتا ہے، اور نماز کے وقت ان کو اٹھانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اگر ان کو ہٹایا بھی جائے تو ان کے نیچے زیادہ تر کی دوسری چیزوں کا فرش بنا ہوتا ہے جن پر سجدہ جائز نہیں ہے، لہذا پاک مٹی کے ٹکڑے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم کربلا کی خاک پر سجدہ کرتے ہیں، لیکن واجب سمجھ کے نہیں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، لوگ ان احکام کے مطابق جو فقہی کتابوں میں دیے گئے ہیں صرف پاک زمین پر سجدہ واجب ہے، لیکن ان روایتوں کی بنا پر جو اہل بیت تاریخ سے مروی ہے، حسینی تربت پاک پر سجدہ کرنا بہتر اور فضیلت و ثواب کثیر کا باعث ہے۔ جو حضرات اشیاء کے خصوصیات کو سب سے زیادہ جانتے تھے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ خوارج نواصب کے پیرو بازیگروں کی ایک جماعت نے مشہور کر دیا کہ اب بھی برابر کہتے ہیں کہ شیعہ حسین پرست ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کی قبر مطہر کی خاک پر سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ باتیں ہمارے نزدیک کفر ہے، کیونکہ ہم ہرگز حسین پرست نہیں ہیں، بلکہ علی پرست اور محمد پرست بھی نہیں ہیں، اور جس شخص کا یہ عقیدہ اس کو کافر جانتے ہیں۔ ہم صرف خدا پرست ہیں اور قرآن مجید کے حکم سے فقط پاک مٹی پر سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارا سجدہ حسین علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ ائمہ اطہرت طاہرہ کے ارشاد کے مطابق کربلا کی خاک پر سجدہ کرنا زیادہ ثواب اور فضیلت کا سبب ہے، واجب کی حیثیت سے نہیں۔
قبلہ و کعبہ، یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ کربلا کی خاک کچھ خصوصیات کے حامل ہے جن کی وجہ سے اس پر خاص توجہ کی جائے، یہاں تک کہ سجدہ کرنے میں بھی اس کو دوسری ہر خاک پر فوقیت دی جائے؟
شیخ صاحب، اولاً یہ کہ اشیاء اور زمینوں کے اختلاف اور اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہر خاک کے کچھ آثار خصوصیات ہیں جن کو ماہرین فن کے علاوہ عام لوگ سمجھنے سے قاصر ہے۔ دوسرے، خاک کربلا ائمہ طاہرین ہی کے زمانے سے نہیں بلکہ خود رسول اللہ کے عہد میں بھی حضرت کے لیے مرکز توجہ تھی، جیسا کہ آپ کے قابل علماء نے معتبر کتابوں میں لکھا۔ مثلاً خصائص کبریٰ میں جلال الدین سیوطی اور ابو نعیم اصفہانی، بیہقی اور حاکم وغیرہ کے ایسے آپ کے اکابر علماء اور موثق راویوں سے نقل کی ہے کہ خاک کربلا کے بارے میں ام المومنین ام سلمہ، ام المومنین عائشہ، امام الفضل ابن عباس اور انس ابن مالک وغیرہ کافی روایتیں نقل کی ہیں۔ من جملہ کے ایک روایت راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ حسین اپنے نانا کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کی خاک تھی جس کو آپ چوم رہے تھے اور روتے جاتے تھے، میں نے پوچھا یہ کیسی خاک ہے؟ فرمایا کہ جبریل نے مجھ کو خبر دی ہے کہ میرا یہ حسین زمین عراق پر قتل کیا جائے گا، اسی زمین سے یہ خاک میرے واسطے لائے ہیں، لہذا میں اپنے حسین کے اوپر پڑنے سے والی مصیبتوں پر گریا کر رہا ہوں۔ پھر وہ خاک ام سلمہ کے سپرد کی اور فرمایا کہ جب تم دیکھنا کہ یہاں تک دیکھنا کہ مٹی خون ہو گئی ہو تو سمجھ لینا کہ میرا حسین قتل کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ام سلمہ نے وہ مٹی ایک شیشی میں رکھی اور اس کی نگرانی کرتی رہی، یہاں تک کہ 61 ہجری میں عاشورہ کے روز دیکھا کہ وہ خاک خون آلود ہو گئی اور جان لیا کہ حسین ابن علی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ آپ کی اکابر علماء فقہائے شیعہ کی معتبر کتابوں میں تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ اس خاک پاک پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل قرآن کی خاص توجہ تھی۔ ریحانہ رسول یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد جس نے سب سے پہلے اس خاک کو تبرک سمجھ کے اٹھایا وہ امام چہارم سید امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام تھے، جنہوں نے اس خاک پاک کو ایک تھیلی میں محفوظ کر لیا اور آپ اس کے اوپر سجدہ بھی کرتے تھے اور اسی کی تسبیح بنا کر ذکر خدا بھی فرماتے تھے۔ آپ کے بعد تمام ائمہ طاہرین اس خاک کو تبرک سمجھتے رہے اور اسی کی تسبیح اور سجدگاہ بناتے رہے، خود اس پر سجدہ کرتے رہے، واجب کی نیت سے نہیں بلکہ ثواب عظیم پر فائز ہونے کے لیے شیعوں کو بھی اسی کی ترغیب دیتے رہے۔ یہ حضرات پوری تاکید کے ساتھ حکم دیتے ہیں کہ خدا کے صرف پاک زمین پر سجدہ ہونا چاہیے، یہ حکم خدا ہے، لہذا سید الشہداء کی تربت پر افضل اور زیادتی ثواب کا باعث ہے۔ اور اسی طرح سے ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت نے بار بار ارشاد فرمایا کہ ہمارے ائمہ اطہرت اور اہل بیت عدیل قرآن سفینہ نجات اور باب حطائن کی اطاعت و پیروی ذریعہ نجات اور ان سے دوری سرکش اور موجب ہلاکت ہے، جیسا کہ ہم گزشتہ رات میں بعض احادیث کی طرف اشارہ بھی کر چکے ہیں۔ پس ان مقدس ہستیوں کا قول و فعل بحکم رسول ہمارے لیے حجت ہے، اسی بنا پر ہم ان کی ہدایتوں کی پیروی کرتے ہیں اور استحبان یہ عمل کرتے ہیں۔ البتہ تعجب آپ کے علماء پر ہے کہ ائمہ اربع اور دوسرے فقہا کے عجیب و غریب فتووں پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ اگر امام اعظم کہہ دے کہ پانی نہ ملنے پر نبی سے وضو کرنا چاہیے تو شافعی مالکی حنبلی حضرات کو کوئی اعتراض نہیں، اگر امام احمد ابن حنبل خدا تعالیٰ کی رویت کے قائل ہو جائیں اور امامے پر مسح کرنے کو جائز سمجھے تو دوسرے فقرے پر اس پر کوئی گرفت نہ کریں۔ اسی طرح کے دوسرے حیرت انگیز نئے فتوا پر، جیسے سفر میں نابالغ لڑکوں سے نکاح کرنے یا فضلے اور نجاست پر سجدہ کرنے یا کپڑے لپیٹ کر ماؤں سے ہم بستری کرنے اور اس قسم کے دوسرے مسائل پر کسی کو رد و خدا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن جس وقت یہ کہہ دیا کہ ائمہ اطہرت نے رسول اللہ نے فرمایا کہ کربلا کی خاک پر سجدہ کرنا دوسری زمینوں پر سجدہ کرنے سے افضل، باعث اضافہ ثواب اور مستحب ہے، تو آپ حضرات داد و فریاد اور شور و ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں، شیعہ مشرک اور بت پرست ہیں یہ کہہ دیتے ہیں، اور اسی طرح باہمی نفاق کا بیج بو کر برادر کشی کا فتنہ ابھارتے اور غیروں کے غلبے اور تسلط کا راستہ کھول دیتے ہیں۔
جی جی، مطلب یہ کہ قبلہ صاحب معاف فرمائیے گا، میں آپ کی گفتگو میں دخل دے رہا ہوں، اس قضیے کو مبہم نہ چھوڑیے، پہلے بھی ایک شب میں آپ نے مطلب یہ کہ اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا اور کہاں اور کس کام کے سلسلے میں خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ معزول اور علی کرم اللہ وجہ معین کیے گئے، جب ہم نے ان حضرات اپنے علماء کی طرف اشارہ کی، مطلب ان حضرات سے دریافت کیا، تو انہوں نے گول جواب دے دیا کہ کوئی اہم معاملہ نہیں تھا، گزارش ہے کہ اس کی وضاحت فرما دیئے تاکہ یہ معمہ حل ہو جائے، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور عین نوازش ہوگی آپ کی خدمت عالیہ میں۔
نواب صاحب، یہ جمہور امت اور فریقین شیعہ سنی کے علماء و مورخین اس کے قائل ہیں کہ جب سورہ برات کی ابتدائی آیتیں مشرکین کی مذمت میں نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ابو بکر کو بلا کر 10 آیتیں ان کے سپرد کی، ان کو مکہ معظمہ لے جائے اور موسم حج اہل مکہ کے سامنے پڑھیں۔ ابھی یہ چند ہی منزلیں طے کرنے پائے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا اور فرماتا ہے کہ آپ کی طرف سے ہرگز کوئی شخص تبلیغ رسالت نہیں کر سکتا سوائے آپ کے یا اس مرد کے جو آپ سے ہو۔ چنانچہ پیغمبر نے علی علیہ السلام کو بلایا اور اس خاص مہم پر مقرر کر کے فرمایا کہ جاؤ جس مقام پر ابو بکر مل جائے ان سے آیات برات واپس لے لو اور خود جا کر مشرکین اہل مکہ کے سامنے ان کی تلاوت کرو۔ علی علیہ السلام فوراً روانہ ہو گئے، منزل ذوالحلیفہ میں ابو بکر سے ملاقات فرمائی اور ان کو رسول اللہ کا پیغام پہنچایا، ان سے آیتیں وابستہ ہوئی اور مکہ معظمہ پہنچ کر مجمع عام کے سامنے ان آیات کو پڑھ کے پیغمبر کی طرف سے تبلیغ رسالت کا فرض انجام دیا۔ اس کے بعد آن حضرت کی خدمت میں مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ بتائیے نواب صاحب۔
دیکھیے قبل و قبا، کیا ہماری معتبر کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے؟
جی نواب صاحب، میں نے عرض کیا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے، تمام شیعہ سنی علماء و مورخین اسلام نے بالاتفاق لکھا ہے کہ یہ واقعہ اسی طرح سے پیش آیا، لیکن آپ کے اطمینان قلب کے لیے چند کتابوں کے حوالے جو اس وقت میرے پیش نظر ہے عرض کیے دیتا ہوں تاکہ آپ ان پر غور کریں تو معلوم ہو جائے کہ یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ بخاری نے اپنی صحیح جزو چہارم و پنجم میں، اور ابدی نے جمع بحن الصحیح ستہ کے جزو دوم میں، اور امام بیہقی نے اپنی سنون کے صفحے 9 اور صفحے 224 میں، اور امام ترمذی نے جامع ترمذی کے جلد دوم صفحے 135 میں، اور ابو داؤد نے اپنی سنون میں، اور خوارزمی نے مناقب میں، شوکانی نے اپنی تفسیر میں کے جلد دوم صفحے 219 میں، اور اسی طرح مغازلی نے فضائل میں، اور محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب السیول کے صفحے 17 میں، اور شیخ سلیمان خندزی نے یوناوی المعددہ کے 18 باب میں، اور روایت و اکابر علماء اہل سنت کے مختلف طریقوں سے محب الدین تبری نے ریاض النظرہ کے صفحے 147 میں، اور ذخائر العبرا عقبہ کے صفحے 59 میں، اور سبط ابن جوزی نے تذکرہ خاص الامہ کے صفحے 32 میں، اور ائمہ صحاح میں سے ایک رکن امام عبد الرحمان نسائی نے اپنی خصائص کے صفحے 14 میں اس سلسلے کی 6 حدیثیں، ابن کثیر نے تاریخ کبیر جلد پنجم صفحہ 38 اور جلد ہفتم صفحہ 357 میں، اور ابن حجر اسقلانی نے اسابہ جلد دوم صفحہ 509 میں، اور جلال الدین سیوطی نے در منصور جلد سوم صفحہ 208 میں۔ اسی طرح امام ابو جعفر بن جریر طبری نے جامع البیان کے جلد دوم صفحہ 333 میں، اور ابن حجر مکی نے جو کہ متعصب عالم ہیں آپ کے سوائق مورخہ کے صفحہ 19 میں، اسی طرح محمد ابن یوسف شافعی نے کفایت الطالب کے صفحہ 125 اور ابو بکر اور حافظ ابو نعیم کی سند، اور یہ روایت ابو نعیم مسند حافظ و دمشقی سے، اور مختلف طریقوں کے ساتھ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے جلد اول صفحہ 3151 اور مولوی متقی نے کنز المال کے جلد اول صفحہ 246-249 میں، اور جلد ششم کے 154 صفحہ فضائل علی کے ضمن میں اس قصے کو تواتر کے ساتھ نقل کیا، اور عام طور سے اس کی صحت کی تصدیق سب نے متفقہ طور پر کر دی۔
جی دیکھیے، جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل خدا کے جانب سے تھا، اس نے یہ منصب پہلے ہی سے علی کرم اللہ وجہ کے سپرد کیوں نہیں کیا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تبلیغ پر مامور کر دیا تاکہ بات کو خدا کا پیغام پہنچے، علی روانہ ہوں اور بوڑھے ابو بکر کو بیچ راستے سے پلٹائیں؟
سید صاحب، چونکہ ہماری اور آپ کی کتابوں میں اس کا کوئی اصلی سبب منقول نہیں ہے، لہذا ہم سے کما حقا واقفیت نہیں رکھتے، لیکن عقلی طور پر میرا اندازہ ہے کہ اس تبدیلی کا مقصد دوسروں کے اوپر علی علیہ السلام کی برتری، بزرگی اور منزلت کو ثابت کرنا تھا کہ تقریباً 1340 برس کے بعد آج کی رات آپ کے لیے جواب موجود ہو، اور آپ یہ نہ کہے کہ پیران سالی اور سیاسی مہارت کی وجہ سے خلافت میں ابو بکر کو حق تقدم حاصل تھا۔ اگر ابتدا ہی میں منصب علی علیہ السلام کو دے دیا گیا ہوتا تو ایک معمولی سا معاملہ معلوم ہوتا، اور ظاہری طور پر ہمارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ اس حدیث کے ذریعے آپ کے مقابلے میں علی علیہ السلام کی فضیلت و کرامت ثابت کر سکے، کیونکہ آپ نے اپنی یہ عادت بنا رکھی ہے کہ ہر اس حدیث کے لیے جو حضرت کی فضیلت اور منصب خلافت کا اثبات کرتی ہو، کوئی نہ کوئی فضول سی تاویل ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ تاویل دوسری اکثر تاویلات کے مانند مضحکہ خیز ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس طرح علی علیہ السلام کی اعلیٰ حیثیت اور باوجود کمسنی کے بوڑھے صحابہ کے اوپر آپ کی ترجیح اور حق تقدم ساری امت پر آج تک مکمل طور پر واضح ہو رہا ہے۔ پہلے ہاں حضرت مذکورہ آیت ابو بکر کو دیتے ہیں، پھر ان کے چند منزل آگے بڑھنے کے بعد علی علیہ السلام کو اس وضاحت کے ساتھ معین فرماتے ہیں کہ جبریل نے من جانب خدا مجھ کو مامور کیا اور صاف صاف کہا کہ یعنی تمہاری طرف سے پیغام رسالت تمہارے یا اس مرد کے جو تم سے ہو اور کوئی ہرگز نہ پہنچا سکتا۔ پس ابو بکر کا جانا اور درمیانی راہ سے واپس آنا دوسروں پر علی علیہ السلام کی برتری اور فوقیت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ امر خداوند کی تبلیغ یعنی حکومت، نبوت و خلافت کو بڑھاپے اور جوانی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اگر ابو بکر کا بوڑھا اور سیاسی ہونا ان کی فوقیت اور حق تقدم کو ثابت کرتا تھا تو ان کے ایسے مقدس کام سے قطعاً معزول نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پیغام رسالت کا پہنچانا پیغمبر اور خلیفہ پیغمبر ہی کا کام ہے۔ بتلائیے سید صاحب،
دیکھیے قبل و قبا بعض روایتوں میں ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ علی کرم اللہ وجہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یہ مطلب یہ کہ ان کے ساتھ ساتھ مکے جائیں صدیق اکبر کے ساتھ، ابو بکر لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دیں اور علی آیات سورہ براءت کی تلاوت کریں، پس اس صورت سے پیغام رسالت پہنچانے میں دونوں باہم مساوی تھے نا قبلہ۔ اب بتائیے کیا کہیں گے۔
یہ روایت بکر مین کی گھڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ دوسروں نے اس کو نقل نہیں کیا ہے۔ دوسرے ابو بکر کی معذلی اور ابلاغ رسالت کے لیے حضرت علیہ السلام کے تنہا مکے بھیجے جانے پر ساری امت کا اجماع ہے، اور یہ مخالف و موافق مذاہب کی سیاح و سنا اسانید میں معتبر اسناد کے ساتھ تواتر کی حد تک ثابت ہے، اور بدہی چیز ہے کہ کثیر تعداد صحیح و مستند احادیث سے تمسک کرنے کے بعد جمہور امت کا اتفاق ہے۔ اگر کوئی خبر واحد انتہائی کثیرہ کے خلاف ہو تو آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ محدثین اور اصولین کے قاعدے سے اس کو ترک اور ذکر دینا واجب ہے۔ اگر وہ خبر واحد صحیح بھی ہو تو مضمون ہے، اور مضمون کے لیے معلوم کا ترک کرنا جائز ہے۔ پس ابو بکر کی معذلی علی علیہ السلام کی تعیین میں، ابو بکر کا رنج و غم کی حالت میں مدینے سے پلٹنا، ان سے پیغمبر کی گفتگو اور حضرت کا یہ تحقیق مطمئن فرمانا کہ حکم خدا سے اسی طرح سے تھا، یہ سب روایتی مسلمات ہے۔ نیز اپنی جگہ پر اس کی مکمل دلیل ہے کہ حق کا تقدم کہنا سالی اور پیری سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت ہے کہ کرامت اور جماعت انسانی کے اندر تقدم اور فوقیت کا حق علم و دانش اور تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔ افراد بشر میں سے جو فرد علم و فضل و تقوی کی حیثیت سے برتری رکھتی ہے، قوم کے اندر اسی کو ترجیح اور تقدم کا حق ہوگا۔ کیا آپ کا ارشاد ہے؟ یعنی تمام لوگ مردہ ہے اور صاحبان علم زندہ ہے، اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو دوسرے صحابہ پر مقدم رکھا اور فرمایا کہ علی میرے علم کا دروازہ ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کا باب علم دوسروں سے مقدم ہوگا، اگرچہ پیغمبر کے جو اصحاب حضرت کی اطاعت پر ثابت قدم رہے وہ بھی فضیلتوں کے حامل تھے، اور ہم فضائل کے صحابہ کے ممکن نہیں ہیں، لیکن ان کے فضائل باب علم پیغمبر کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ سب سے افضل ہے۔ اگر صحابہ میں سے کسی فرد کو حق تقدم اور ترجیح حاصل ہوتی تو رسول اللہ ختن امت کو اس کی پیری کا حکم دیتے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک امر الہی ہے جس کو پیری اور جوانی سے ہرگز کوئی رابطہ نہیں، بلکہ خداوند عالم جس شخص کو اس منصب کے لیے لائق پاتا ہے اسی کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو۔ چنانچہ عام طور پر آپ کے اکابر علماء نے علی علیہ السلام کو اہل یمن کی ہدایت اور قضاوت کے لیے بھیجے جانے کی تفصیل سے نقل کیا ہے، بالخصوص ائمہ سہائے ستہ میں سے امام ابو عبد الرحمن نسائی نے قصائص علوی کے اندر اس بارے میں 6 حدیثیں درج کی ہیں۔ ابو القاسم حسین ابن محمد راغب اسفیانی نے محاضرات الادبہ جلد دوم صفحہ 212 میں اور دوسروں نے نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ میں سلسلہ اسناد یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو مامور فرمایا قضاوت اور ہدایت خلق کے لیے یمن جائیں، تو آپ نے عرض کیا کہ میں جوان ہوں، آپ مجھ کو قوم کے بوڑھے لوگوں پر کیوں مقرر فرما رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ عنقریب خدا علم و قضا میں تمہاری رہنمائی کرے گا اور تمہاری زبان کو قائم کرے گا، اگر فوقیت کے لیے کمسن ہونا ضروری تھا تو بزرگان سیاح اور ابو بکر جیسے بوڑھے سن رسیدہ اشخاص کی موجودگی میں علی علیہ السلام کو کسی لیے یمن والوں کی قضاوت ہدایت پر مامور فرمایا۔ پس معلوم ہوا کہ امت کا قاضی اور ہادی بننے میں عمر کی کمی و بیشی اور پیری و جوانی کو دخل نہیں ہے، بلکہ فقط علم و فضل، تقویٰ اور خصوصیت کے ساتھ نس کا ہونا لازمی ہے۔ پیغمبر کے بعد حضرت علی امت کے ہادی ہیں، اور ایسی نس قرآن و احادیث میں سوا علی علیہ السلام کے اور کسی کو لیے نہیں تھی۔ چنانچہ سورہ رات کی 13 آیت میں پیغمبر سے کھلا ہوا خطاب ہو رہا ہے کہ سوا اس کے نہیں ہے تم ڈرانے والے، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما اور ہادی اور رہنما پیغمبر کے بعد علی، پیغمبر کے بعد علی اور اتنے رسول ہے، جیسا کہ امام ثعلبی تفسیر کشف البیان میں اور ابن محمد ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اور محمد یوسف شافعی نے کفایت الطالب میں، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اور ابن حاکم نے، ابن سباق مالکی نے اور سید علی حمدانی نے اور مناقب خوارزمی وغیرہ میں اسناد صحیح کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ ابن عباس سے حضرت امیر المومنین اور ابو بریدہ اسم اللما کے اسناد کے ساتھ مختلف الفاظ و عبارات میں 11 حدیثیں نقل کی ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا انا المنذر، یعنی میں ڈرانے والا ہوں۔ پھر علی علیہ السلام کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا انت الہادی و بکا یہتدون المہتدون، یعنی تم میرے بعد اس امت کے ہادی اور تم سے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے، اگر ایسی کوئی نظر دوسروں کے بارے میں آئی ہو تو یقیناً ہم ان کی پیروی کرتے، لیکن چونکہ یہ خصوصیت صرف علی علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے، لہذا ہم بھی مجبور ہیں کہ انہی بزرگوار کی اطاعت اور پیری پر نظر کریں۔ دشمنوں کی سازشیں اور مجازی و حقیقی سیاست میں فرق جان لیجئے۔ جو آپ نے یہ فرمایا کہ علی علیہ السلام جوان اور ناتجربہ کار تھے تو لہذا خلافت کی طاقت و قدرت نہیں رکھتے تھے، چنانچہ 25 سال کے بعد بھی جب مسند خلافت پر آئے تو آپ کی سیاسی ناواقفیت کی وجہ سے اس قدر خون ریزیاں اور انقلاب برپا ہونے لگے۔ تو میں نہیں جانتا کہ آپ نے یہ بیان عمدن دیا ہے یا سہون، یا محض اپنے اسلاف کی پیروی اور مقصود ہے، ورنہ ایک نقطہ رس عالم ہرگز ایسے الفاظ منہ سے نہیں نکالتا۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر آپ کی حضرات کی نظر میں سیاست کا مطلب کیا ہے۔ اگر جھوٹ بولنا، ہیلا سازی کرنا، سازش کا جال بچھانا، حق و باطل کو خلط ملط کر دینا، نفاق پر عمل کرنا مراد ہے، جیسا کہ ہر زمانے کے دنیا دار لوگ اپنے اقتدار و منصب کو محفوظ رکھنے کے لیے اس پر عامل رہے ہیں، تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام اس قسم کی سیاست سے بہت دور تھے، اور آپ ہرگز اس معنی میں سیاسی انسان نہیں تھے، کیونکہ ایسا طریقہ کار حقیقت سیاست نہیں ہے، بلکہ سراپا شرارت و مکاری و فریب کاری و ہیلا جوئی اور دل سازی جال سازی ہے، جس پر دنیا پرست لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اپنے جاؤ ثروت کا تحفظ کرنے کے لیے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ حقیقی سیاست یہ ہے کہ عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑتے، ہر کام کو اس کے صحیح عمل پر انجام دیا جائے، ایسی سیاست ان حق پرست لوگوں کے لیے یہاں نشو و نما پاتی ہے جو فانی و جاؤ منصب کے طالب نہیں ہیں، بلکہ ان کی خواہش صرف یہ ہے کہ حق کا رواج ہو۔ لہذا حضرت علی علیہ السلام جو حق در حقیقت عدالت و انصاف و صداقت و صلاحیت کے مجسمے تھے، اس طرح کی سیاست سے الگ تھے جس پر دوسرے لوگ کاربند ہیں۔ چنانچہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس وقت آپ کو خلافت ظاہری ہوئی تو فوراً تمام پچھلے حکام اور کارندوں کو معزول کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس، آپ کے ابن عم اور دوسرے لوگوں نے عرض کیا کہ بہتر ہوگا کہ آپ یہ حکم چند روز کے لیے ملتوی فرما دیں تاکہ ساری ریاستوں اور ولایتوں کے حکام و عمال آپ کے اقتدار خلافت کو تسلیم کر لیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو معزول فرمائے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت علی نے، کہ تم نے ظاہری سیاست کا لحاظ کرتے ہوئے یہ مشورہ دیا ہے، لیکن یہ بھی جانتے ہو کہ اس ظاہری سیاست کے خیال سے میں جتنے زمانے تک ظالم و جابر حکام کو ان کے عہدوں پر باقی رکھوں گا، ان کی بقا پر راضی رہوں گا، تو چاہے وہ وقتی اور ظاہری حیثیت سے کیوں نہ ہو، خدا کے نزدیک ان کے اعمال کا ذمہ دار قرار پاؤں گا اور موقف حساب میں مجھ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ قطعی طور پر سمجھ لو کہ علی سے ہرگز ایسا نہیں کیا، غرض یہ کہ علی و انصاف کی حفاظت کے لیے فوراً ان کی معزلی کے احکام روانہ فرمائے، اور یہی فرمان معاویہ، طلحہ، زبیر وغیرہ کی مخالفت کا باعث ہوا، جنہوں نے علم بغاوت بلند کر کے نفسانی خواہشات اور شیطانی خیالات کی بنا پر انقلاب اور خون ریزی کا بازار گرم کیا۔ چنانچہ ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں اور ابن عبد الربا نے عقد الفرید میں اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں نیز اوروں نے نقل کیا ہے کہ علی علیہ السلام بار بار یہی فرماتے تھے کہ اگر مجھے دین و تقوی اور عدل و انصاف کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تمام عرب سے زیادہ چالکی اور مکاری کر سکتا تھا اور میری ہوشیاری سب سے بڑی ہوئی تھی۔ آپ کو دھوکا ہوا محترم حضرات، بغیر تحقیق کے غلط پروپیگنڈے کے شکار ہو رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت کے زمانے خلافت کا انقلاب اور لوگوں کو براگندی آپ کے سیاست نہ جاننے کی وجہ سے تھی۔ درحالی کے حقیقت یہ ہے، بلکہ کچھ دوسرے ہی وجود اسباب کام کر رہے تھے جن کی پوری تفصیل اس تنگ وقت میں پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ معمہ حل ہو جائے۔ اول تو تقریباً 25 سال تک جن لوگوں کو حضرت علی سے کینہ اور بغض و عداوت رکھنے کی تربیت دی جا چکی تھی، ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ دفعتاً سب کے سب آپ کی ولایت و خلافت پر رضامند ہو کر آپ کی بلند منزلت کی تصدیق کریں۔ چنانچہ خلافت کے پہلے ہی روز زمانے کے شریف زادوں میں سے ایک صاحب مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے اور حضرت علی کو ممبر پر دیکھا تو بآواز بلند کہا کہ اندھی ہو جائے۔ وہ آگ جو بجائے خلیفہ عمر کے علی کو ممبر کے اوپر دیکھیں۔ دوسرے دنیا طلب لوگوں کے لیے حضرت علی کے عدل و انصاف کو قبول کرنا ممکن نہیں تھا، بالخصوص خلافت عثمان کے اندر حکومت بنی امیہ کے آخری برسوں میں جب تک ان کو مکمل آزادی حاصل نہیں تھی، لہذا انہوں نے مخالفت کی آواز بلند کی تاکہ کوئی ایسا شخص برسر اقتدار آ جائے جو ان کی دنیا پرستی اور ہوا ہوس کے جذبات پورے کر سکے۔ چنانچہ خلافت معاویہ کے زمانے میں ان کی تمنائیں اور مرادیں بر آئیں اور دنیا طلبی کے مقصد پورے ہوئے۔ اس بنا پر طلحہ زبیر نے پہلے تو بیعت کی، لیکن جب حضرت سے حکومت کا اتفاق کیا اور وہ پورا نہیں کیا تو فوراً بیعت توڑ دی اور جنگ جمل کا فتنہ اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا۔